اور وہ تمام اشیاء جو حکومتی یا سرکاری ملکیت سمجھی جاتی ہیں یہ سب قومی املاک کے تحت آتی ہیں. وہ تمام ادارے جو حکومت کے ماتحت ہوں یا ان اداروں کے کنٹرول میں ہوں جنہیں سرکاری یا قومی ادارہ کہا جاتا ہے وہ بھی یقیناً قومی املاک میں آتے ہیں. ان اداروں سے چونکہ معاشرے کے تمام افراد کے حقوق وابستہ ہیں اس لیے ان کا تحفظ بھی پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. آج قرآن و سنت کی روشنی میں اسی بات کا ذکر ہوگا کہ قومی املاک کا تحفظ ہماری ایک قومی اور دینی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالی نے مال غنیمت اور مال فے کا ذکر کیا ہے، ان آیات کو اگر پیش نظر رکھیں تو ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دشمن سے جنگ کے بعد حاصل ہونے والا مال غنیمت یا جنگ کے بغیر دشمن سے حاصل ہونے والا مال فے مسلمانوں کی انفرادی ملکیت کی بجائے قومی اور اجتماعی ملکیت قرار دیا گیا ہے. اور قرآن کریم نے ان تمام اموال، زمینوں اور جائیدادوں کو ملت کی اجتماعی ضرورتوں اور قوم کے غرباء اور مساکین کی امداد اور کفالت کے لیے وقف کر دینے پر زور دیا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ حشر کی آیت ہے، ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. بستیوں والوں کا وہ مال جو اللہ تعالی نے اپنے رسول کی طرف لوٹایا، یعنی بغیر جنگ کیے دشمن سے جو مال حاصل ہوا، فللہ وہ اللہ تعالی کا ہے، ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، وہ یتیموں، بے سہارا لوگوں اور ضرورت مندوں، محتاجوں اور وسائل سے محروم مسافروں کا ہے. اس آیت میں مال فے کو تمام مسلمانوں کے اجتماعی مقاصد کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ کی رائے اس پر متفق کی. اسی طرح مال غنیمت کا پانچواں حصہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے مخصوص کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. قرآن کریم کی ان آیات میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی تو نظم مملکت میں کچھ ایسی املاک کی نشاندہی کی جنہیں شریعت اسلامیہ نے قومی اور اجتماعی ملکیت قرار دیا ہے. مثلاً زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل ہونے والے اموال، وہ مال کی صورت میں ہوں، سونے چاندی کی صورت میں ہوں، مال تجارت کی صورت میں ہوں، یا سارا سال اللہ تعالی کی طرف سے اگائی گئی گھاس، چرنے اور جڑی بوٹیوں، پتوں اور فصلوں سے خوراک حاصل کرنے والے مویشیوں کی زکات کی صورت میں ہوں یا دفینوں سے حاصل ہونے والے خمس کی صورت میں ہوں، یہ ایک ایسا سورس تھا مال کے حصول کا کہ جس کو قومی اور اجتماعی ملکیت قرار دیا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی وصولی کا ایک باقاعدہ اجتماعی نظام وضع کیا اور زکات کلیکٹر مقرر کیے. اس مد سے حاصل ہونے والی تمام رکوم پر تمام مستحق مسلمانوں کا برابر کا حق تھا اور ہے. تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء پر خرچ کی جائے. آپ صدقات اور خیرات اور قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں لیکن زکات غیر مسلموں کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ مسلمان معاشرے کے غربا کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. اسی طرح مال غنیمت کا خمس، وہ مال جو مسلمانوں کو کفار کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، ایسے مال کا پانچواں حصہ قومی ملکیت ہوتا ہے اور بیت المال یعنی سرکاری خزانے میں جمع ہوتا تھا. مال فے یعنی وہ اموال جو کفار سے جنگ کیے بغیر ان کی طرف سے ملیں، جیسے قبیلہ بنو نظیر کے اموال، یہ بھی ایک سورس تھا. اسی طرح جزیہ سے حاصل شدہ اموال، جزیہ یہ لفظ اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب اس لفظ کو بولا جاتا ہے تو بعض سیکولر مائنڈ لوگ بڑے برے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. جزیہ عربی کا لفظ ہے اور یہ جزا سے ہے، اور جزا کے معنی بدلہ کے ہوتے ہیں. جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حفاظتی ٹیکس جو اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کی جان اور مال کی حفاظت کے بدلے میں سٹیٹ ان سے حاصل کرتی ہے. اب بتائیے اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس پر تل ملا رہے لوگ. اسی طرح بیت المال کے اوقاف، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی شہری نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے کوئی باغ یا زمین وقف کر دی. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا. مخریق نامی ایک شخص نے 7 باغ اس وصیت کے ساتھ وقف کیے کہ میرے انتقال کے بعد اگر میں قتل ہو جاؤں، میں مارا جاؤں، تو یہ سارے کے سارے میرے 7 باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے جائیں. چنانچہ یہ قتل ہو گئے صاحب اور 7 باغ حضور کے قبضے میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کے 7 باغات کو تمام مسلمانوں کے مفاد کے لیے وقف کر دیا. فتح خیبر کے بعد خیبر کی زمینوں کی پیداوار کو بھی وقف عام کے طور پر وقف کر دیا گیا. اسی طرح فدق کی پیداوار، باغ فدق کی پیداوار مسلمانوں کے لیے وقف تھی. چونکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مال درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بناتے، ہماری جو میراث ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہے، ہم تو علم کا وارث بناتے ہیں. اسی طرح وادی القرا اور تیما کی آبادیوں کی پیداوار کا نصف بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عام مصلحت کے لیے وقف کر دیا تھا. یہ وہ اوقاف ہیں اور یہ وہ مدے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی مفاد کے لیے رکھا ہے اور قومی املاک کی یہ حیثیت رکھتی. دور فاروقی میں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالی کے اس فرمان پر پوری طرح سے عمل ہوا اور باقاعدہ نظام حکومت اپنے تمام تر شعبہ جات کے ساتھ حضرت عمر نے قائم کیا. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ بیت المال قائم کیا. حضور کے زمانے میں تو جو مال آتا تھا رات پڑنے سے پہلے پہلے وہ سب کے سب تقسیم ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ دائرہ بڑا اور مال کی آمد زیادہ شروع ہوئی تو بیت المال باقاعدہ قائم کیا گیا اور حضرت عبداللہ ابن ارقم کو اس کا نگران مقرر کیا گیا. اسی طرح دور فاروقی میں قومی املاک میں بڑی وسعت ہوئی، مزید پھیلے، دائرہ پھیلا، اور دور نبوی کے قومی املاک کے ساتھ ساتھ دور فاروقی میں جن چیزوں کا اضافہ ہوا ان پر بھی ذرا توجہ دیجئے. نمبر ایک، سرکاری اہتمام کے ساتھ ہر شہر اور ہر علاقے میں سرکاری طور پر ایک مسجد تعمیر کرائی گئی. 4000 مسجدیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعمیر کرائیں، جن میں سے 700 جامع مساجد. اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی کوئی مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے بہت بڑا گھر جنت میں بنائیں گے. آپ ذرا اندازہ کیجئے فاروق اعظم کی شان کا. اسی طرح سرکاری اہتمام کے ساتھ بہت سی نہریں کھدوائیں، نہر ابی سعد ہے، نہر امیر المؤمنین ہے، اس نہر کے ذریعے دریائے نیل کو بحر قلزم سے ملایا گیا. اسی طرح تمام بڑے شہروں میں سرکاری مسافر خانے تعمیر کرائے، اسی طرح جیل خانے بنوائے. مکہ مکرمہ میں صفوان ابن امیہ کا گھر خرید کے جیل خانے کے طور پر اسے وقف کیا گیا. اسی طرح سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کروائی، اسی طرح مفتوح علاقوں میں زمینیں کفار مالکان کو لوٹاتے ہوئے ان سے خراج وصول کرنے کا نظام وضع کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 سے استدلال کرتے ہوئے یہ رائے دی صحابہ کے اجتماع میں یہ رائے دی کہ مفتوحہ علاقوں پر صرف فاتحین کا حق نہیں ہے بلکہ آنے والی نسلوں کا بھی حق ہے. اس دلیل کو سب نے تسلیم کیا اور یہ اصول قائم ہو گیا کہ جو علاقے فتح کیے جائیں وہ ریاست کی ملکیت ہوں اور زمینوں کو ان کے سابقہ مالکان کے قبضے میں برقرار رکھتے ہوئے ان سے خراج وصول کیا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس گفتگو سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعض اشیاء قومی اور ریاستی ملکیت کی حیثیت رکھتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے، چونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہوتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. ان قومی املاک کے بارے میں قرآن و سنت نے ہدایات کیا دی ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے. پہلی ہدایت یہ دی ہے کہ وہ اثاثہ جات یا وہ اموال جو قومی ملکیت ہوں ان میں ریاست کے تمام لوگوں کے حقوق متعلق ہوتے ہیں، چونکہ ان سے متعلق ہوتے ہیں، اور وہ سب کی سب اجتماعی ملکیت شمار ہوتی ہیں. لہذا قومی اموال اور قومی املاک کا اجتماعی مفاد کے برعکس استعمال کرنا یا قومی ضروریات پر خرچ کرنے کی بجائے افسروں یا سینئر لوگوں کا یا کنٹرولر حضرات کا یا برسر اقتدار طبقے کا یا کسی بھی فرد کا ان چیزوں کو ذاتی ضرورتوں اور آسائشوں پر لگا دینا ناجائز ہے، حرام ہے. اور قومی اساسوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا چاہے وہ ادارے کا سربراہ ہو یا کسی منتخب ادارے کا ممبر ہو یا ملازم ہو، وہ پوری قوم کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے اور سب کی مشترکہ ملکیت میں خیانت کر رہا ہے اور انفرادی طور پر کسی فرد کے مال کی چوری اور خیانت اگر ہو رہی ہو تو متعلقہ جو متاثر فرد ہے اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اور وہ اگر معاف کر دے تو یقیناً نجات بھی ہو جائے گی، لیکن پوری قوم کے ساتھ بددیانتی اور پوری قوم کے اموال میں خیانت ایک ایسا سنگین جرم اور بدترین گناہ ہے کہ حق داروں کی کثرت کی وجہ سے اس گناہ کی معافی اور تلافی بھی ممکن نہیں، ممکن نہیں. ذرا غور سے سنیے، حضرت ابو رافع اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے کبھی کبھی نکلتے اور قبیلہ بنو عبد الاشہل میں جایا کرتے تھے اور وہاں ان کو تبلیغ کرتے، دین کی دعوت کی طرف متوجہ کرتے. ایک دن واپس آپ جلدی جلدی مغرب کی نماز کے لیے قبیلہ بنو عبد الاشہل سے آ رہے تھے اور بقی کے پاس سے گزرے، بقی قبرستان اس کے پاس سے گزرے. میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک آپ نے فرمایا تف ہے تجھ پر، افن لکا تف ہے تجھ پر. آپ کا یہ جملہ سن کے میں پریشان ہو گیا اور میں پیچھے ہٹ گیا کہ معلوم نہیں کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ تف ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے تجھ پر. جب میں پیچھے ہٹ گیا اور پریشان بھی ہو گیا کہ مجھ سے کون سا قصور ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے اور بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں، تو جب میں پیچھے ہٹا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو رافع میرے ساتھ نہیں چل رہا، تو آپ نے مڑ کے میری طرف دیکھا اور فرمایا پیچھے کیوں رہ گئے ہو، میرے ساتھ کیوں نہیں چلتے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ سن کر میں تو گھبرا گیا ہوں اور میرا تو دل لرز رہا ہے کہ آپ مجھے فرما رہے ہیں کہ تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر افسوس ہے، مجھ سے کون سا قصور ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا، میں اس قبرستان کے پاس سے گزر رہا ہوں، اللہ تعالی نے ایک قبر کا حال مجھ پر منکشف کیا ہے، کھول دیا ہے، میں نے فلاں شخص کو ایک قبیلے میں زکات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے اس مال میں سے ایک چادر صرف رکھ لی تھی، اب اسی چادر جیسی آگ کی چادر اس پر ڈال دی گئی. میں تو اسے کہہ رہا ہوں کہ افن. اور ساتھ ہی حضور نے یہ آیت پڑھی وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جس نے خیانت کی وہ اپنی کی گئی خیانت کو قیامت کے روز اپنے ہمراہ لائے گا، اپنے ہمراہ لائے گا. حضرت ابو مالک اشجعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اعظم الغلول عند اللہ زراع من الارض تجدون الرجلین جارین فی الارض او فی الدار فیقطع احدہما من حظ صاحبہ زراعا فاذا قطعہ طوقہ من سبع ارضین یوم القیامہ. فرمایا بدترین خیانت اور بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ دو آدمیوں کے پلاٹ اکٹھے ہوں, ساتھ ساتھ ہوں, یا دو پڑوسیوں کی زمین اکٹھی ہو ساتھ ساتھ ہو, اور ایک نے جب اپنا مکان بنانا شروع کیا تو ساتھ والے کا صرف ایک بازو زمین اپنے ساتھ شامل کر لی, گھر کا پلاٹ جو ہے تھوڑا سا ادھر کر لی, لکیر بڑھا لی, بنیادیں مزید بڑھا دی, یا اس کی زمین میں سے کچھ زمین ساتھ شامل کر لی. کل قیامت کے دن ساتوں زمینیں اتنی اس کی گردن میں توک بنا کر ڈالی جائے. اور خاص طور پر کسی بھی منصب پر موجود افراد کے لیے احتیاط کی ضرورت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے. حضرت مستورد ابن شداد اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد گرامی سنا, من ولا لنا عملا, جس کو ہمارے کسی محکمے کا کنٹرولر یا سربراہ یا ڈی جی یا ڈائریکٹر بنایا جائے, وليس له منزل, اس کے پاس رہنے کو مکان نہ ہو, فليتخذ منزلا, اس کو مکان ملنا چاہیے, او ليست له زوجة فليتزوج, اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کی شادی ہونی چاہیے, سبحان اللہ, او ليس له خادم فليتخذ خادما, اگر اس کے پاس خدمت گزار نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کو خادم ملنا چاہیے, او ليس له دابة فليتخذ دابة, اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو دفتری اور شخصی ضرورتوں کے کا محکمہ ذمہ دار ہے, لہذا محکمہ اس کو یہ ساری چیزیں مہیا کرے, وہ مطالبہ کرے اور حاصل کرے. ومن اصاب شیئا سوا ذلک فهو غال, اور جو اس کے علاوہ اور سورسز سے اس کے علاوہ اشیاء حاصل کرے گا, اپنے ادارے پر بوجھ بنتا ہوا دیگر اشیاء حاصل کرے گا یا لوگوں سے حاصل کرے گا جو اس کے سائل ہیں, وہ خائن ہے. اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اخبرت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتخذ غیر ذلک فهو غال او سارق. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے تو یہ اطلاع اس طرح سے ملی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیگر ذرائع سے اور اشیاء تعیش حاصل کرنے والا یہ صرف خائن ہی نہیں بلکہ قومی چور ہے, حضور کا فرمان. اب سواریوں کے ملنے کے باوجود نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں, اور دفتر میں آئے ہیں تو دفتر کی خوب ڈیکوریشن پر قومی سرمایہ صرف کرنا, اور ملک میں علاج معالجے کی سہولت بہتر میسر ہے لیکن غیر ملکی علاج معالجہ اور غیر ملکی ادویہ استعمال کرنا, اب یہ اس پر غور کرنا چاہیے میرے بزرگوں اور دوستوں, اس ارشاد نبوی کی روشنی میں ضرورت ہے غور کرنے کی. دوسری بات, کسی سربراہ کو غیر ملکی دورے پر یا کسی افسر کو اپنے علاقے میں دورے کے دوران کوئی چیز اگر گفٹ کی جائے, لوگ اسے کوئی گفٹ دیں, تو وہ اس فرد کی نہیں ادارے یا ریاست کی ملکیت. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی. حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں استعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازد یقال له ابن اللطبیہ علی الصدقہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو ازد کے ایک شخص ابن اللطبیہ کو زکات کی وصولی کا کنٹرولر مقرر کیا. جب وہ واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا ھذا لکم و ھذا عہدہ لی، یہ تو وہ زکات ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کو جمع کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، یہ بیت المال کی ہے اور یہ کچھ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، یہ کچھ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے. فقال، اور آپ نے فرمایا ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا عہدا لی، کیا ہو گیا ہے ان ملازمین کو اور ان کنٹرولرز کو اور جن کے ذمہ ہم نے کام کیا ہے، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ آگے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ ریاست کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے. افلا جلس فی بیت ابیہ و امہ فینظر ایہدا الیہ ام لا، کیا یہ اگر باپ اور ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا تو پھر کوئی اسے ہدیہ دیتا؟ جنوں پنجابی کہنے ہیں ماں دے گوڑے نال لگ کے بیٹھا ہوندا تو کوئی ہدیہ دیتا اسے؟ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یاتی احدکم منہا بشیئ الا جاء به یوم القیامۃ علی رقبتہ، اگر اس طرح ریاست کے مال کو اپنا مال سمجھ کر کوئی غصب کرنے کی کوشش کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ مال اس کی گردن پر ہوگا. ان کان بعیرن لہو رغا، اگر اونٹ ہے تو اونٹ اس کی گردن پہ بیٹھا بلبلا رہا ہوگا. او بقرت لہو خوار، اور اگر گائے ہے تو گائے اس کی گردن پر بیٹھی ڈکار رہی ہوگی. او شات تعیر، اور اگر بکری ہے تو بکری اس کی گردن پر بیٹھی ہوئی منمنا رہی ہو. ثم رفع یدیہ حتی رأینا عفرت ابطیہ، پھر حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور اس طرح سے اٹھائے کہ ہم نے آپ کی بغل مبارک کی سفیدی کو دیکھا. ثم قال، اور پھر کہا اللہم هل بلغت، اے اللہ میں نے تیری بات ان تک پہنچا دی ہے. تین دفعہ کہا اے اللہ میں نے تیری بات ان تک پہنچا دی ہے، تیری بات ان تک پہنچا دی. اور یہ جملہ فرمایا ہدایا العمال غلول، ملازمین کو جو ہدیے ملتے ہیں وہ خیانت ہے، وہ ریاست کا یا ادارے کا حق ہے. اس لیے کہ اگر وہ ہدیے لیں گے تو لازمی بات ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ کریں گے. حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے لگے اور روانہ کر دیا، حضرت معاذ خود فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف روانہ کیا. فلما سرت، جب میں چل پڑا ارسل فی اثری، میرے پاؤں کے نشانات پر آپ نے ایک آدمی کو میری طرف بھیجا اور فرمایا جاؤ معاذ کو بلا کے لاؤ. فرددتو، میں پلٹا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اتدری لما بعثت الیک، تم جانتے ہو میں نے تمہاری طرف بندہ کیوں بھیجا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ فرما دیجئے. آپ نے فرمایا لا تصیبن شیئا بغیر اذنی فانہ غلول، خبردار وہاں سے کوئی چیز میری اجازت کے بغیر، یعنی سٹیٹ کی اجازت کے بغیر مت وصول کرنا، کیونکہ یہ خیانت ہے. فمزی لہذا دعوتک، اور ومن یغلل یاتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا قیامت کے دن اس کو اس سامان کے ساتھ لایا جائے گا. اور فرمایا لہذا دعوتک، اس لیے میں نے تمہیں بلایا تھا. فمز لعملی کا، جاؤ اب اپنا کام سنبھالو. میرے بزرگ اور دوستو، قومی املاک پوری قوم کی امانت ہیں، ان میں کسی طرح کی خیانت پوری قوم کے ساتھ مشترکہ خیانت ہے، اس لیے اس معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا ایها الناس اے لوگو من عمل لنا منکم عملا, تم میں سے کسی کو بھی کوئی عہدہ ملے, کسی ادارے کا ڈائریکٹر ہو, کسی ادارے کا سربراہ ہو, کوئی بھی عہدہ ملے, فَكَتَمَنَا مِنْهُمْ مَخِيطًا, اللہ اکبر, فَمَا فَوْقَهُ, فَكَتَمَنَا مِنْهُمْ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ, اور اس نے ایک سوئی یا سوئی سے بھی کم کوئی چیز ہم سے چھپا لی, فَهُوَ غَلَّ فَهُوَ غَلٌ يَعْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ خیانت ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسے پیش کرنا ہے. اب ذرا اندازہ کیجیے میرے بزرگوں اور دوستوں, چونکہ قومی املاک ذاتی اور انفرادی ملکیت نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی اجتماعی اور مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اور ریاست کے تمام افراد ان میں شریک ہوتے ہیں, اس لیے ہمارے اسلاف قومی اور اجتماعی املاک کے استعمال میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اور ذاتی غرض کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. اگر ادارے نے گاڑی دی ہے آپ کو دفتر سے آنے اور دفتر سے واپس گھر جانے کے لیے, تو شام کو آپ کی بیوی بیٹھ کر لبرٹی میں شاپنگ کے لیے نہیں جا سکتی, یا آپ کے بچے تفریح کے لیے کسی پارک میں اس گاڑی پر نہیں جا سکتے, اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کی اجازت نہیں دے رہے. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں. حضرت عطیہ ابن قیس فرماتے ہیں, غور کیجئے ذرا اس بات پر, ایک شخص کی جہاد میں تھا ایک شخص اور اس کی سواری مر گئی, ہلاک ہو گئی, وہ حضرت مالک ابن عبداللہ خصعمی کے پاس آیا, یہ اس لشکر کے کمانڈر تھے. اس وقت ان کے سامنے مال غنیمت کا ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا, سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ اتنی باریکیوں میں گئے نہیں ہوتے, کہنے لگے یا امیر یہ گھوڑا مجھے دے دیجیے. انہوں نے فرمایا بھائی یہ گھوڑا بڑا بھاری ہے, میں تو اٹھا نہیں سکتا. بہن میں آپ کو اٹھانے سے کہہ رہا ہوں, میں تو کہتا ہوں آپ مجھے دیں. آپ نے فرمایا میاں میں اسے اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا. کہ جی وہ میں تو کہہ رہا ہوں مجھے دیجئے, آپ کیوں اٹھائیں گے؟ فرمایا آج نہیں تو کل اللہ کے دربار میں یہ گھوڑا مجھے اٹھانا پڑے گا. وَمَنْ يَبْلُلْ يَعْتِ بِمَا بَلَّ يَوْمَ الْقَيَامَةِ, تو میں تو اتنی طاقت نہیں رکھتا, جاری بھی تیری مہربانی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا. حضرت عمر بن عبد العزیز کی خدمت میں مال غنیمت میں سے مشک لائی گئی, آپ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا, ناک بند کر لی اور کہنے لگے اس کا نفع خوشبو سونگنا ہے, خوشبو میسر آئے, اور یہ چونکہ سارے مسلمانوں کا حق ہے میں اکیلا اس سے نفع اٹھانے کا اہل نہیں. ایک علاقے کا ذمہ دار آپ کے پاس آیا, سرکاری چراغ جل رہا تھا, امور مملکت کے بارے میں دونوں تبادلے خیال کرتے رہے, چراغ جلتا رہا, جو ہی سٹیٹ اور ریاست کے امور کے بارے میں گفتگو مکمل ہوئی اور انفرادی گفتگو شروع ہونے لگی, آپ نے چراغ بجھا دیا. اس نے کہا حضرت اندھیرا ہو گیا ہے. فرمایا یہ سٹیٹ کا چراغ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ ریاست کا چراغ, اس میں تیل ریاست کا ہے, دوسرا چراغ لاؤ جو میرے گھر سے لاؤ اسے دلاؤ. اب چونکہ ہم آپس کی باتیں کر رہے ہیں لہذا وہ چراغ استعمال ہوگا جو ہمارے گھر کے تیل سے جل رہا ہے. ایک دفعہ جمعے کے روز غسل کے لیے پانی گرم کر کے لایا گیا اور کہ آپ غسل کر لے. آپ نے فرمایا یہ پانی گرم کہاں سے ہوا ہے, میرے گھر میں تو لکڑیاں نہیں ہیں. کہا حضرت بیت المال میں کچھ کوئلہ تھا جو اگر جلایا نہ جاتا تو ویسے ہی ضائع ہو جاتا, تو ہم نے کہا چلو ضائع ہونے سے بچ جائے گا, جلا کے پانی آپ کے لیے گرم کر کے لائے ہیں. فرمایا بتاؤ اس کوئلے کی قیمت کتنی ہے؟ پہلے قیمت ادا کی پھر غسل کی. ہم ان کی اولاد ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. عجیب بات ہے رشوت کے پیسے سے حج پر جا رہے ہیں، اور حرام مال سے بازار میں حلال گوشت خریدنے جا رہے ہیں، حرام مال سے حلال گوشت. میرے بزرگوں اور دوستو، قومی املاک کی حفاظت کرنا ہم سب کی اخلاقی، دینی اور قومی ذمہ داری ہے. خدا را اس بات پر توجہ دیجئے. گھر میں میں آپ سے درخواست کروں گا، خدا را دیکھو یہ ملک ہمارا ہے اور ساری بہاریں اس ملک کی وجہ سے ہیں. یہ ڈیفنس میں بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ شاہراہوں پر کھلے ہوئے پھول، یہ سڑکوں پر چلتی ہوئی بے تحاشا گاڑیاں، یہ ساری بہاریں اللہ تعالی نے اس پناہگاہ کے صدقے دیے ہیں. سونے کا جہاز ہو اور سمندر میں جا رہا ہو، جہاز بھی چلتا رہے گا، سواریاں بھی بیٹھی رہیں گی. جہاز بھی بچ جائے گا، سواریاں بھی بچ جائیں گی. لیکن اگر اس سونے کے جہاز کو توڑ توڑ کر تھوڑا تھوڑا سونا ہر ایک سواری جیب میں ڈالنے لگ جائے تو جہاز بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور سواریاں بھی جیب میں پڑے ہوئے سونے کے ساتھ غرق ہو جائیں گی. اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ گھر میں ہوں تو بجلی، گیس اور پانی اتنا استعمال کریں جتنی ہماری ضرورت ہے، کیونکہ بجلی، گیس اور سرکاری نل سے آنے والا پانی، اس پر سب کا حق ہے. اور گھر سے باہر ہوں تو سڑک کے استعمال میں لائن اور لین اور سپیڈ وغیرہ کا لحاظ کریں. جو آخری سڑک کا ادھر کا حصہ ہے آپ کی رائٹ ہینڈ پہ، وہ تو گاڑیاں کراس کرنے کے لیے ہیں، اس میں ایک آدمی چل رہا ہے، اب پیچھے لوگ اور موبائل سن رہا ہے اور سپیڈ آہستہ، پیچھے لوگ ہارن دے رہے ہیں. انسلٹ سمجھتا ہے میں اس سے ادھر ہو جاؤں، اور اگر کوئی راستہ لے تو اس کو اندر ہی اندر اللہ معاف کرے گالیاں دے رہا ہو. کیا ہے، کون آئے گا باہر سے کوئی ہمیں سمجھانے؟ یہ میرے اور آپ سب کے کرنے کا کام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، معاف کیجئے کوئی بے حرمتی ہو. اسی طرح قناتیں اور ٹینٹ لگا کر سڑک اور راستے بند نہ کریں. اسی طرح باغ میں یا پارک میں جائیں تو گند نہ ڈالیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم دوسروں کا حق مجروح کر رہے ہیں. سڑک پر نصب پولز، سائن بورڈز پر اپنے اداروں کے اشتہارات چسپاں کر دیتے ہیں، اشتہار تو شاید 2 روپے کا ہو اور بورڈ تیار ہوا ہے سینکڑوں میں، ہزاروں میں، اور اس کا ستیہ ناش کر دیا. اور عوامی ٹوائلٹس میں اور بسوں کے اندر، ابھی مجھے کو بتا رہا تھا یہ جو میٹرو بس چلی ہے اس کے اندر جگہ جگہ لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں، موبائل فون لکھے ہوئے. خدا تمہیں ہدایت دے. تاریخی عمارتوں کے دیواروں پر ابھی نیا کام ہوا قلعے میں، اور بڑا انہوں نے محنت کی، اور خیر سے لوگ آ رہے ہیں اور اپنے نام لکھ رہے ہیں اور اپنے لا حول ولا قوۃ الا بالله، ساری محنت ضائع. ان املاک میں پوری قوم حصہ دار ہے اور یہ سب کی مشترکہ امانت ہیں. قومی اور سرکاری اور عوامی املاک کے ضائع ہونے پر جسے دکھ نہیں ہوتا اور ناجائز استعمال سے جو باز نہیں رہتا، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ ابن یمان اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہیں دیتا اور ان کے لیے فکر مند نہیں ہوتا اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں. ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، جو شخص صبح و شام اللہ تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب، مسلمانوں کے قائد اور عام مسلمانوں کے ساتھ مخلص اور ان کا وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص رات اور دن میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیرخواہی سے خالی ہو جو مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، قومی املاک کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، ہم سب پر فرض ہے. اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہو، جواب دہی کا احساس ہو. اور جی ویکھی جائے گی جو ہوئے گا، بھی کیا ویکھی جائے گی، وہاں سے کوئی تو میں دیکھنے کے ہمیں دیکھنے کے لیے واپس نہیں آنے دے گا. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، پروردگار ہمیں واپس جانے دے، وہ نیک کام جو ہم نہیں کر سکے ہیں اب کریں گے. اللہ فرمائیں گے اقتو فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ میرے ساتھ بات تک نہ کرو. قرآن کے الفاظ. احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. ہم ذمہ دار شہری کی حیثیت سے دوسروں کی مشترکہ املاک کا خیال رکھیں. میرے گھر کے فرش پر اگر کوئی چھلکے پھینکے، کوا پھینکے تو اسے نہیں معاف کرتے ہیں، اگر کوئی چھلکے پھینکے تو گھر کے تمام افراد اسے ٹوکیں گے. پارک میں چھلکے پھینک رہے، جھیلوں کے ارد گرد، دریاؤں اور نہروں کے کنارے پر اور سمندر کے ساحل پر، اور سڑک پر چلتے ہوئے گند پھینک رہے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں سے. بعض دفعہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر بہت چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے. چھلکے اور شاپر زمین پر پھینک رہے ہیں. یہ دوسروں کے راستے کو گندا کرنے کا حق کس نے لیا؟ میں اپنے گھر کو گندا نہیں کرانا چاہ رہا اور اجازت نہیں دے رہا، تو دوسرے کا راستہ کیوں گندا کر رہے ہیں؟ اور قوم اور ملک سے محبت کریں تاکہ سب قومی املاک کی حفاظت اپنے گھر اور ذاتی جائیداد کی طرح کریں. قومی خزانے اور قومی املاک کے حوالے سے ملک کے خواص اور حکمران طبقے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خیانت اور کرپشن اور غبن سے خود بھی باز رہتے ہوئے قوم کو، اداروں کو اس رویے سے بچائیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے ہی سنوارنا ہے، باہر سے کوئی آگے نہیں سنوارے گا. وآخر دعوانا